أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم درب جي محمد وعلى آله اذن گرامی ماہ شوال ماہ آغاز غیبت کبریٰ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ماہ یاد امام زمانہ اور اپنے وظائف کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظم و عین بنانے کا زمانہ ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ان ایام میں تذکرہ امام زمانہ کے عنوان سے محافل اور مجالس ہوتی رہی ہیں۔ ہم نے مسجد کمیٹی کے اراکین سے درخواست کی کہ مقررین اور علماء کے لیے ہم زحمت اٹھاتے ہیں، آپ مسجد کی بکنگ کے حوالے سے جو امور ہیں وہ ان کو انجام دیں۔ تو مہدی یوتھ پاکستان اور مسجد کمیٹی کے عنوان سے الحمدللہ اس عظیم تذکرہ امام زمانہ کی داغ بیل ڈال دی گئی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ اس امر عظیم کو ضرور قائم و دائم رکھیے گا انشاءاللہ۔ مل کے درود بھیجیں محمد والے محمد۔ اسی طرح انچولی میں بھی ہم نے درخواست کی وہاں کی انتظامیہ سے، مسجد جعفریہ، مسجد جامع جعفریہ کینٹ سے بھی درخواست کی، انہوں نے بھی قبول کیا ہے۔ انچولی کی انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ الغرض یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے عنوان سے خالصتاً ایک ایسی فکری گفتگو کی جائے کہ جو ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہو، لہذا آج اس کی پہلی کڑی آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں اس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں ارشاد رب العزت قرآن مجید میں ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں اولی الامر ہیں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صاحبان امن سے کون مراد ہے، صاحبان امن سے وہی مراد ہے کہ جب روح الامین شب قدر میں جو امر لے کر نازل ہوتے ہیں اسی کو صاحب امر کہا جاتا ہے، یعنی محمد آل محمد۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے بارب امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ، لہذا آج امام زمانہ کے عنوان سے گفتگو ہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں ہم فقہا کی پیروی کیوں کریں۔ گوش و کنار سے اب کچھ آوازیں اٹھائی جانے لگی ہیں، اعتراض تشیع کے اندر سے، تشیع کے لبادے میں، تشیع کی آواز میں یہ سوال کیا جانے لگا ہے تقلید کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، فقہا اور علماء کے خلاف، جو اس پورے زمانے غیبت کبری میں دام درہم سخنے در حقیقت مکتب تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کرتے رہے، آج انہی کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جناب ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء فقہا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسے ہی سوشل میڈیا پہ پوسٹ ایک صاحب مجھے بھیجتے رہتے ہیں، اس میں نے کہا آیت اللہ العظمیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے امام کا آیت اللہ العظمیٰ کہنا، کیونکہ آیت اللہ جو ہے کون ہے، وہ امام ہوتا ہے، سب سے بڑی نشانی اللہ کی کون ہے، امام معصوم ہے۔ اس کے بعد کہا مجتہد اعظم، جب انہوں نے مجتہد اعظم کہا تو میں نے کہا کہ دیکھیے بھائی اتنا آگے نہ بڑھیے آپ، ٹھیک ہے، علماء کی مخالفت میں، فقہا مجتہدین کی مخالفت میں آپ کم سے کم ائمہ کی توہین مت کیجیے، اگر آپ نہیں مانتے نہ مانیں، آپ کے ہم نہیں مانتے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ علماء کی رد کرتے ہوئے، نفی کرتے ہوئے ائمہ کے درجہ کو کم کرنے کا مزاج بن جائے، خود آپ مقصر بن جائیں، کہنے کہ کیسے مولانا، توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ مجتہد کہا ہی اسے جاتا ہے جو غیر معصوم ہوتا ہے، توجہ دیکھیں، دو اصطلاحیں ہیں، ایک لغوی اصطلاح، ایک اصطلاحی اصطلاح۔ لغوی اصطلاح ڈکشنری میں معنی کیا ہے مجتہد کا؟ جہد، جد و جہد، ٹھیک ہے نا، اجتہاد، مجتہد، یہ کیا ہے، کوشش کرنے والا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے باغ فدق کے مسئلے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں مولا کائنات کو مجتہدن کہا ہے، مجتہدن، اور چار پانچ صفات جناب زہرا نے نقل کی ہیں۔ وہاں پہ مجتہدن کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج کے زمانے میں مجتہد اصطلاحی کو کہا جاتا ہے، وہ مجتہدین کون ہے، مجتہد کا معنی کیا ہے، جو سر توڑ کوشش کرنے والا ہو، اپنی پوری کوشش کرنے والا ہو، اپنے پاس تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ لہذا جناب زہرا نے وہاں پہ استعمال کیا مولائے کائنات کی صفات میں، جو باغ فدق کے لیے خطبہ موجود ہے۔ لیکن مجتہد در حقیقت اس غیر معصوم کو کہا جاتا ہے کہ جو زمانۂ غیبت میں علم امام، علم قرآن کی روشنی میں جو علم حاصل کرتا ہے، اس سے حکم الہی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، کوشش کرتا ہے۔ اس لیے فقہ کہتے ہیں کہ حکم الفقی کاشف الی حکم شرعی، فقی کا حکم حکم الہی کو کشف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ممکن ہے کشف کرنے میں سالوں لگ جائیں، ممکن ہے ایک لمحے میں اور ایک دن میں طے مرحلہ ہو جائے، کشف کرتا ہے، حکم شرعی کشف کرتا ہے، تو وہ جو رکھے حکم خدا کشف کرتا ہے، اس کشف کرنے میں ہی مجتہد کی حقانیت واضح ہے، اور اسی سے ہی امام کی حقانیت واضح ہوتی ہے، تو وہ جو رکھے گا، کیوں، اس لیے کہ اسے نہیں پتا، وہ عصر معصوم میں نہیں ہے، وہ گیارہ ائمہ کے زمانے میں نہیں جی رہا، وہ زمانہ غیبت میں ہے، امام سے ملاقات ممکن و میسر نہیں ہے، امام سے کوئی تعلق اور کوئی رابطہ ممکن و میسر نہیں ہے۔ جو علوم ائمہ سے ہم تک پہنچے ہیں، مجتہد ان کی سٹڈی کر فتویٰ دیتا ہے، اس لیے وہ کشف کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ امام کشف نہیں کرتا حکم الہی کو، امام واقعیت حکم الہی کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، جو حکم شرعی ہے وہ بیان کرے گا، کشف وہ کرے گا کہ جس کے سامنے حقائق واضح نہ ہوں، لیکن جن کے سامنے حقائق واضح ہوں۔ مولا کائنات نے کہا کہ دنیا کے پردے ہٹا دو تو پھر علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو میں نے کہا آپ ائمہ کی نفی کر رہے ہیں، آپ ائمہ کی صفات کی نفی کر رہے ہیں مجتہد کہہ کر، مجتہد ہوتا ہی غیر معصوم ہے جو زمانہ غیبت کبری میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے، اور ایک شبہ یہی کہ ہم زمانہ غیبت میں کیوں پیروی کریں فقہا کی اور علماء کی, کیوں تقلید کریں؟ توجہ رکھیے گا زین گرامی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کے جواب دینے کے لیے میں نے ایک مقدمہ بنایا ہے, غیبت کبریٰ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ, اور پھر معصومین کو جو ولایات حاصل ہیں, ولایت تکوینی, ولایت تشریعی, اور پھر اس کی کلاسیفیکیشن ہے, اس کی تقسیم بندی کی گئی ہے. چاہتا ہوں کہ خالصتاً علمی گفتگو ہے, لہذا اس کو اسی حساب سے حوصلے کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. بھائی کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. زمانہ غیبت صغرا میں امام کے چار نواب تھے, نواب نائب, جن کو بائی نیم امام نے نومینیٹ کیا, نام زد کیا کہ یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ میرا نائب ہے. جن میں سے دو ایسے امام, دو ایسے تھے کہ جو گیارہویں امام کے معتمد خاص تھے, مورد تائید, اور امام ان پر بھروسہ کرتے تھے, اس حد تک کہ گیارہویں امام کا قول موجود ہے. توجہ رکھیے گا, درود بھیجیے محمد و آل محمد دار. چار نائب کون کون سے تھے ان کا نام بتا دوں, عثمان بن سعید عمری, ان کے بیٹے محمد بن عثمان بن سعید عمری, حسین بن روح, اور چوتھے ہیں علی بن محمد سمری یا ابو الحسن سمری جن کو کہا جائے. یہ چار نائب تھے. پہلے دو نائب یعنی عثمان بن سعید سمری اور محمد بن سعید سمری, یہ ممکن ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ دو تین پرچے جو میں یہاں جمع کر کے لایا ہوں یہ بہت آسانی سے میں نے جو ہے اس کو یہاں لکھ لیا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آدھا دن میں ٹیبل پر کمپیوٹر پر کتابوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ نچوڑ اور لکھ کر لایا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ایک حقیر سے طالب علم ایک تقریر, علمی تقریر کو تیار کرنے کے لیے گھنٹوں وقت صرف کرتا ہے تو پھر حکم امام کو بیان کرنے والے وہ فقہا جو پوری تاریخ میں زمانہ غیبت کبریٰ میں کوششیں کرتے رہے. آج تو کتنا آسان ہے, آپ کمپیوٹر میں ایک بٹن دبائیے احادیث کھل کے سامنے آ جاتے. پہلے نہ کمپیوٹر تھا جی, نہ آسانیاں تھیں, نہ حافظے تھے, نہ میموری کارڈ تھا, نہ کچھ تھا. توجہ رکھیے کہ بہت مشکل آتی تھا نگرامی. یہ چار نائب تھے. پہلے تو نائب کے لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا قول موجود ہے. پہلے کون ہے؟ عثمان بن سعید سمری. یہ امام کے وکیل بھی تھے جو امام کے کاموں کو انجام دیتے تھے. امام کی زندگی میں امام نے وکلا بنائے تھے. فرماتے ہیں یہ عثمان بن سعید اور اس کا بیٹا یعنی محمد بن عثمان, یہ میرے قابل تائید اور قابل وثوق ہیں, میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں, اور تم جو بھی ان سے سنو اس کو میرا قول سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا, یہی تمہاری نجات کا ضامن ہے. اس طریقے سے امام نے جب محمد بن علی بن محمد سمری جو چوتھے نائب تھے ان کی جب علالت نزدیک آئی اور یہ زمانہ گزرنے لگا تو لوگوں نے پوچھا اب تمہارے پاس کون ہے, تو انہوں نے اپنے پاس سے توقیع امام زمانہ نکال, توقیع یعنی وہ خط جو امام نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہے اس پر امام کے مہر اور امضا اور آپ کی سگنیچر موجود تھے, اور اس میں یہ درج تھا, وہ روایت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کمال الدین جلد نمبر دو میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یا علی ابن محمد السمری اعظم اللہ اجرن اخوان کفی, تمہارے برادران کی وفات کے سلسلے میں اللہ تمہارے اجر کو بہت زیادہ کرے. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ بَيْنَ سِتَّةَ اَيَّامٍ, چھ دن کے فاصلے میں تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے. کون کہہ رہا ہے؟ علم لدنی رکھنے والا امام کہہ رہا ہے. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ فِي سِتَّةَ اَيَّامٍ, چھ دن میں تم گزر جاؤ گے. فَاجْمَعْ عَمْرَكَ, اپنے کاموں کو جمع کر لو, جو دینا ہے دو, جو رکھنا ہے رکھو, جو کچھ کرنا ہے تیار ہو جاؤ. وَلَا تُوصِ لِأَحَدٍ, کسی ایک کو بھی اپنا وصی و جانشین مت بناؤ, جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. پہلے تین امام کی توقیع کے مطابق کہتے تھے یہ امام کی طرف سے نائب ہے, میرے بعد یہ امور کو سنبھالے گا. اب چوتھا محمد علی بن محمد سمری اس دنیا سے جا رہے ہیں, امام کا لیٹر آ چکا ہے, تصدیق شدہ, مہر سب شدہ, امام کہہ رہے ہیں چھ دن میں مر جاؤ گے. وَلَا تُوصِ لِأَحَدٍ, کسی ایک کو بھی اپنا وکیل نہیں بنانا. فیقوم مقام کا بعد وفات ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد کھڑا ہو گیا کہ مجھے تو علی بن محمد سمری نے جناب نائب بنایا تھا, میں امام کا نائب ہوں. امام کا نہیں. اور امام کہتے ہیں فقط وقعت الغیبت التامہ, اب غیبت کاملہ در حقیقت واقع ہو چکی. اشارہ ہے کس کی طرف؟ زمانہ غیبت صغرا ختم ہو رہی ہے اور غیبت کبرا کا آغاز ہو رہا ہے. امام خود فرما رہے ہیں فقط وقعت الغیبت التامہ فلا ظہور الا بعد اذن اللہ, اب میرا ظہور نہیں ہوگا, میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گا. یہاں پہ ظہور سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سے مراد کہ امام کا موجود ہونا, امام کی پریزنس در حقیقت موجود ہے, امام موجود ہونا کہ وہ ولادت و ظہور کے مسائل جو آج کھڑے کیے جا رہے ہیں. مگر یہ کہ اللہ جب اذن دے گا تو پھر میرا ظہور ہو جائے گا. وذالک, اب امام نے کہا تین نشانیں بیان کی ہیں, کب میرا ظہور ہوگا؟ جب تین نشانیاں ہو جائیں گی, مستند ترین نشانیاں جو امام کی توقیع میں امام کے زبان مبارک اور دست مبارک سے یہاں پر ثبت ہیں. وذالک بعد طول الامد, زمانہ بہت طولانی ہو جائے گا, بہت صدیاں گزر جائیں گی. وقسوۃ القلب, دل سخت ہو جائیں گے, دل سخت ہو جائیں گے. وامتلاء الارض جورا, زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی. اب ان میں بھی گفتگو کی گنجائش ہے, میں اس پہ جو موضوع نہیں ہے لہٰذا اس پہ میں کوئی کمنٹس پاس نہیں کروں گا کہ ان تین نشانیوں سے کیا مراد ہے امام کی. اب امام کروں وسیاتی الى شیعتی من یدعی المشاہدہ, بہت جلد ایک ایسا زمانہ آئے گا میرے شیعوں میں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم امام کے نائب ہیں, ہم نے امام کو دیکھا ہے, ہم امام سے تمہاری ملاقات کرا دیں گے, ہمارے گھر میں امام کی کرسی موجود ہے, وہاں پہ امام تشریف لاتے ہیں. یہ اس قسم کی باتیں ہیں. یہاں پہ بھی اسی سوسائٹی میں بھی ماشاءاللہ سے امام کی کرسی, اور دوسرے علاقوں میں جہالت زیادہ, یہ وہاں پہ موجود ہے, ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے, امام سے رابطہ ہے, آپ یہ کیجیے وہ کیجیے. ایک ایسے ہی چال باز کو پکڑا گیا تھا, کیا کرتا تھا؟ دعویٰ کرتا تھا امام سے ملاقات کرا دوں گا. باہر اس نے جاسوس چھوڑے ہوئے ویٹنگ روم میں, انتظار گاہ میں. اب لوگ ہوتے ہیں نا پریشان, بھائی کیا پریشانی ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ مائکروفون کے ذریعے سے کیا وہ سنتا رہتا تھا, فلاں آدمی کیمرہ لگا ہوا دیکھ رہا ہے. جیسے ہی وہ آتا تھا, تمہاری یہ پریشانی ہے, تمہارا یہ مسئلہ ہے, لوگ تو یہ تو بڑی ولی اللہ بہت اچھے ہیں بھائی, بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ ڈھکوسلے بازی بھی ہو رہی ہے امام کے نام پر. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفيان والسيحاء فهو كذاب مفتر. امام کہہ رہے ہیں خروج سفیانی اور آسمانی چنگھاڑ سے پہلے جو دعویٰ کرے کہ میں نے امام کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. یہ ہے امام کی دعویٰ, یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اب امام نے کہا کہ فلا ظہور الا بعد اذن اللہ, اب ظہور نہیں ہے اور اب اللہ کے اذن کے بعد ہی ظہور اور ملاقات ہوگی. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. یہاں سے امام غیبت میں جا رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک عقلی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ 1,24,000 انبیاء جو ہدایت کے لیے آئے, پھر اوصیاء کا سلسلہ شروع ہوا, امام اب علی سید الوصیین ہیں اور خاتم الوصیین امام زمانہ ہیں, امام آئے اور اس کے بعد پردہ غیب میں چلے گئے. تو یہ جو روایت کہتی ہے لولا الحج لساقت الارض بعلیہا, خدا کی دو حجتیں, ساتھ میں امام کی روایت ہے حجت الظاہریہ حجت الباطنیہ, ظاہری حجت کو رسول کہا جاتا ہے, باطنی حجت کو عقل کہا جاتا ہے. یہ جو لگ رہا ہے کہ بالکل سب بند کر دیا, کوئی ملاقات نہیں, کوئی مشاہدہ نہیں, کوئی معائنہ نہیں, کوئی ربط نہیں, کوئی تعلق نہیں, اور سب پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں, کریں تو کیا کریں. آیا خدا زندگی کو, کائنات کو اس لیے خلق کرنا چاہتا تھا؟ یعنی اگر آپ شروع اسلام سے, اول ہجری سے اور امام کی غیبت تک کا عرصہ نکالیں, یہ 250 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے. 250 سال کا عرصہ ایک طرف رکھیں اور زمانہ غیبت کبریٰ کا عرصہ ایک طرف رکھیں, چار برابر ہیں, چار برابر سے بھی زیادہ ہے, توجہ, 1100 سے بھی زیادہ یہ عرصہ کراس کر گیا ہے. تو یہ 250 سال 260 سال خدا دکھاتا, اس کے بعد یہ چار برابر اس کے بالکل خاموشی ہے. کیا خدا کیوں چاہ رہا ہے؟ آخر کیا امت کو ایسی چھوڑ دیا جائے؟ یا پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی نظام اہل بیت دیکھے گئے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک میں اتنی عقل اور فہم و فراست نہیں ہے کہ وہ ائمہ کے تمام اقوال کو سمجھ سکے. مثال کے طور پر اب آپ دیکھنا اتنا ناقص کام ہو رہا ہے، جو لوگ اخباری نظریہ رکھتے ہیں، اخباری نظریہ وہ جو اخبار اور روایت و احادیث پر تاکید کرتے ہیں، بس تقلید کو نہیں مانتے، وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں، ترجمے سے چار تین دو کتابیں ترجمے والی لے کر اس سے حکم شرعی اخذ کر رہے ہیں. مثلا ایک کسی بچے کی ویڈیو آئی میرے پاس، اس میں نماز عید کے بارے میں لکھا تھا، من لا یعد الفقی میں یہ لکھا ہے، صحیفہ کاملہ میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے. ماشاء اللہ سے اس نے بڑا تیر مارا اس بیچارہ نوجوان نے، اور ایک چیز ثابت کر دی کہ جناب فلاں کتاب میں اردو کے ترجمے میں ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اور اب جو ہے نماز عیدین لا یکونو نہیں ہوگی الا مع الامام الحجہ، امام حجت امام معصوم کے ساتھ. او بھائی، صرف یہ چار کتابیں چھوڑی ہیں جن کو آپ پڑھ رہے ہیں. مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے وہ ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد، کوئی ایسا نہ ہو کہ امام کی کوئی حدیث کسی سے معارض ہو، ٹکراتی ہو، مفہوماً، روایتاً، درایتاً، سنداً، دلیلاً، عقلاً، شرعاً، ہر لحاظ سے دیکھتا ہے. آپ نے چار کتابیں ترجمہ پڑھی اور مسئلہ حل کر دیا؟ نہیں بھائی، مسئلہ حکم شرعی ایسے اخذ نہیں کیا جاتا. اس قسم کا کام ہو رہا ہے لوگوں کو برگلانے کے لیے، لوگوں کو مس گائڈ کرنے کے لیے. تو کیا کریں؟ کیا اب امام کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی نائب نہیں ہے؟ جو دعویٰ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں امام کا نائب ہوں، یہ بات غلط ہے. اب آئیے ایک اور روایت کی طرف، جو خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، بہت مشہور و معروف ہے، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، حوادث حادثہ کی جمع ہے، حادثہ یعنی جو نیا اور اچانک رونما ہو، حادثہ اسی کو کہا جاتا ہے. آپ ہے نا، حادثہ ہو گیا، اچانک سے ہو جائے. الْوَاقِعَةُ یعنی وقع، یعنی ظہور میں آنے والا ہو، نیا واقعہ جنم لے لے، ظہور میں آ جائے، آنکھیں اس کا مشاہدہ کریں. امام کہہ رہے ہیں دیکھو، تمہارے زمانے میں واقعات ہوں گے، اور وہ واقعات بھی ایسے ایسے ہوں گے جو اچانک سر اٹھائیں گے. ان میں فقہی مسائل والے بھی ہوں گے، سیاسی بھی ہوں گے، اجتماعی بھی ہوں گے، اخلاقی بھی ہوں گے، خاندانی، ہر قسم کے واقعات ہوں گے. اب امام نے کہا عمل حوادث الواقع، مطلق بات کہہ دی، کوئی بھی نیا واقعہ تمہاری زندگی میں رونما ہو تم فیس کرو. فرجعو، فرجعو فا یعنی پس، یعنی فوراً کہا ہے، یعنی امام کہہ رہے ہیں واقعات رونما ہو تو ارجعو. ارجعو امر ہے، فعل امر ہے، حکم دے رہا ہے امام، لوٹ جاؤ. توجہ رکھیے گا، کہاں لوٹ جاؤ؟ مولانا واقعہ سیدھے حد پہ ہوا ہے، امام کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ. کہاں لوٹو؟ الی روات حدیثنا، جو ہماری احادیث کے راوی ہیں ان کے پاس لوٹ جاؤ، یعنی ان سے رجوع کرو، ان سے اس نئے واقعے کا کیا علم حاصل کرو، اس کا حکم شرعی کا معلوم کرو. اب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ نیا واقعہ رونما ہوا، کہاں لوٹ کے جاؤ؟ الی روات حدیثنا. روات میں بھی ابھی گنجائش ہے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا، اور پھر حدیثنا پر، اور پھر اب امام کیا کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ. توجہ رکھے گا، فَإِنَّ بے شک، پس بے شک، ہوم یعنی وہ، کون وہ؟ روات حدیث، روا راوی کی جمع روات، روات یعنی روایت کرنے والے، نقل کرنے والے، پہنچانے والے. راوی کے مطلب صرف نقل کرنے والا نہیں ہوں، تو یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں میں، ویلا میں نقل کر دوں کیا میں راوی کہلاؤں گا؟ میں لکھ دوں میں راوی کہلاؤں گا؟ میں بیان کر دوں میں راوی کہلاؤں گا؟ میں چھاپ دوں میں راوی کہلاؤں گا؟ ہرگز نہیں. روات کا مطلب کچھ اور ہے، فقہی طور پر، اصلاحی طور پر. امام کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ، یہ روات جو ہماری روایات کو نقل کر رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ یہ بے شک حجت ہیں، حجتی علیکم میری طرف سے اتھارٹی رکھتے ہیں تم پر، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور میں تم سب پر اللہ کی حجت ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ صرف یہاں پہ ایک دو جملے روایت احادیث سے متعلق نقل کر کے، میں نے کہا کہ میں روایت لکھوں، روایت نقل کروں، روایت کو چھاپوں، بیان کروں، نہیں، میں راوی نہیں ہوں۔ راوی کسے کہا جاتا ہے؟ جو روایت کو امام سے کسب کرے، حاصل کرے، اور اس کے معنی میں تمام تر قواعد کے اور اصولوں کے ساتھ غور و خوض کرے اور اس سے نتیجہ اخذ کرے، رزلٹ دے آپ کو امام نے کیا کہا ہے، اس کو راوی کہا جاتا ہے۔ صرف راوی سے مراد وہ راوی نہیں ہے جنہوں نے زمانہ غیبت سے پہلے احادیث لکھ دی، نہیں۔ یہاں پہ راوی کا مطلب کیا ہے کہ جو ہماری روایتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی مشگافی کرتے ہیں، اس میں سے حکم شرعی نکالتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں یہ راوی جس میں یہ صفت آ جائے، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، یہ حجت ہیں، حجت یعنی اتھارٹی، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ اور میں تم پر حجت ہوں۔ اجزان گرامی، یہ روایت بھی آپ کی سماعت کی نظر کر دی، اور وہ آیت بھی کہ جس میں کہ آتی اللہ و آتی الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحب امر کی اطاعت، تو صاحب امر کون ہے؟ اہل بیت۔ کس طرح اطاعت کی جائے؟ اب آئیے، اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کو دو قسم کی ولایتیں حاصل تھیں، ایک ولایت تکوینی اور ایک ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی یعنی عالم کائنات پر، عالم کائنات پر، جس کو پتہ گیا رب العالمین، وہ عالم کائنات، یونیورس، کہکشاں، منظومہ شمسی، اس پر امام کو حق تصرف حاصل ہے۔ حق تصرف یعنی چینج کرنے کا، تبدیل کرنے کا، وہ بھی خدا کے اذن سے۔ امام بذات خود ولایت نہیں رکھتا، انما ول سورہ مائدہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ، رسول اور صاحبان نماز گزار، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے، وہ ولی ہیں۔ لہذا ولی کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی مرضی وہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی حکومت کے تحت اللہ کے نظام کو اس کی زمین پر نافذ کرنا۔ بلکہ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ میں کچھ ولایتوں کی قسمیں ہم کو بیان کرتے ہوئے آ جاتا ہوں۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت کہتے ہیں، جیسے کہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے، دو چیزوں کا بالکل قریب ہو جانا، اتنا قریب ہو جانا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، بس دو انگلیاں ایسے ہو جائیں تو اس کو کہا جائے گا یہ ولایت رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، کوئی فاصلہ نہ رہے۔ ولی خدا جو امین المومنین کو کہا جاتا ہے، یعنی محمد اور رسول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ جسمانی فاصلہ مراد نہیں ہے، یہ وہ روحانی تکوینی فاصلہ مراد ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی محمد کی آنکھیں بند ہونے کے بعد خدا کی ہدایت اور خدا کے نور کو جو بندوں تک پہنچنا چاہیے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ ولی جسمانی طور پر رسول اللہ کو دفنا دیا گیا، امام علی موجود ہیں، توجہ رکھے، ایک فاصلہ ہے، یہاں وہ فاصلہ مراد نہیں ہے۔ دو معنی میں استعمال ہوئے، یہ مثبت بھی منفی بھی، کچھ مثبت ولایت ہوتی ہے، کچھ منفی ولایت ہوتی ہے۔ منفی ولایت ہو جس کو اللہ نے منع کیا ہے کہ تم لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا دوست اور ولی و سرپرست مت بناؤ، یہ کوئی یہ منفی ہے۔ مثبت کون سی ہے؟ کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کی ولایت کو، دوستی کو، سرپرستی کو، اس کے بڑے ہونے کو قبول کرو۔ چنانچہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ولایت تکوینی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی گئیں، صرف میں ایک افادہ علمی کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک ولایۃ قرابت و محبت ہے، ایک ولایۃ امامت ہے، ایک ولایۃ زعامت ہے، یعنی رہبری کی آپ کو ولایت عطا کی ہے. ما آتاکم رسول فخذوا، جو رسول دے دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول جس چیز سے روکے اس سے روک جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی رہبری ہے. اور چوتھی ولایت تصرف یا ولایت تکوینی. تصرف یعنی اختیار ہے امام کو، اختیار تام. اس کا تام کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو بعض افراد منحرف فکر کے القاء کے لیے کہتے ہیں، خدا نے تفویض کر دیے ہیں اختیارات اہل بیت کو اور خود الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے. بہت دقیق بحث وارد ہونا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ خدا نے تفویض کر دیے ہیں، بخش دیے ہیں، ہبا کر دیا ہے، گفٹ دے دیا ہے کہ آپ یہ لیجئے خدانے کی چابیاں اہل بیت، میں اللہ یہاں سائڈ میں بیٹھا ہوں. ہرگز نہیں، یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، عقلاً بھی اور شرعاً دونوں لحاظ سے محال ہے. لہذا تفویض نہیں ہے. ولایت تکوینی یعنی ولایت تام، مکمل، کمپلیٹ اللہ کے اذن سے. تب اللہ کے اذن سے یہ ذہن میں رہے بات، ویلا ولایت کا معنی جو صادق نہیں ہے. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہ جو ولایت عطا کی گئی ہے، یہ ولایت تکوین. ایک ہے ولایت تشریعی. تشریعی یعنی شریعت سے، یعنی قانون گزاری، قانون بنانا، متفقہ فیصلہ تمام مسلمانوں کے قانون بنانے کی ذمہ داری فقط و فقط خدا کی ہے. وہ جعل حکم کر سکتا، حکم کو قرار دے سکتا ہے، بنا سکتا ہے. کیا اہل بیت بھی ولایت تکوینی ان معنی میں کہ جو اللہ کے لیے ثابت ہے، کیا اہل بیت بھی اپنی طرف سے کچھ حکم بنا سکتے ہیں؟ اس میں بحث ہے. اور اکثر علماء کا فیصلہ یہ ہے، علماء امامیہ کا، روایت اور آیات کی روشنی میں نہیں. آئمہ کو اپنی طرف سے یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی حکم مجعول کر دیں، جعل کر دیں، بنا دیں، قرار دے لیں، نہیں. اور اس میں پھر گفتگو ہے، بس اس کو صرف بیان کر رہا ہوں. یہ ولایت جو اللہ تعالیٰ نے تشریح حاصل کی ہے، اس میں آپشنس دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ ولی بنایا ہے تاکہ سرپرستی کرے، نظام کائنات کو لے کے چلے، بندوں کی تربیت کرے، بندوں کو ناقص درجے سے کمال درجے تک لے کے جائے. لہذا کچھ تو ہونا چاہیے نا اہل بیت کے بعد. مثلا اصول کافی میں چھٹے امام سے فضیل بن یسار نے روایت کی، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کہ رسول اللہ مبعوث ہوئے تو 10 رکعت نماز واجب تھی، جو 17 رکعت ہے. رسول اللہ نے نماز فجر کو چھوڑ کر ہر 2 رکعتوں میں 2 رکعت کا اضافہ کیا، مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ کیا، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت. اللہ نے کہا قبول. اللہ نے کہا محمد آپ نے اس میں اضافہ کیا، ہم قبول کر لیتے. پھر آپ نے 17 × 34 رکعت نافلہ نمازوں کا اضافہ کیا، اسے بھی اللہ نے قبول کر لیا. محدود ہیں یہ اختیارات بھی رسول کے پاس، یعنی ترمیم کی گنجائش رسول اللہ کے لیے رکھی ہے. اس کے بعد اللہ نے خمر یعنی شراب کو حرام کیا تو ضرور، لیکن رسول اللہ نے ہر مست کنندہ لکوڈ یا سائل کو، سیال مادے کو کیا کیا؟ حرام قرار دیا. اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا. یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ رسول اپنی طرف سے ایک قانون نہ کہے کہ یہ حکم الہی ہے، نہیں. وہ تابع، اشہد ان محمدن عبدہ، عبد یعنی بندہ، جو کہے اسے مان لیا جائے. اس ولایت میں اب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک منزل تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں. بہت تو کہ صدمے کی درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ جو ولایت عطا کی ہے کہ آپ رہبری کریں، آپ جائیں، آپ اسوہ بنیں، آپ قدوہ بنیں، آپ آئیڈیل بنیں، کیا ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کے پاس؟ کون سا میدان ہے؟ کون سا آپشن موجود ہے؟ 3 بنیادی عہدے یا کام ذکر کیے گئے ہیں. سیاسی طور پر اہل بیت کو حق حکومت ان کے لیے مخصوص ہے، عطا کیا گیا ہے تو یہ اسلامی معاشرے کی سیاسی رہبری کر سکیں، احکام دین کو بیان کر سکے، یہ دوسرا عہدہ ہے. اور تیسرا وہی روحانی عہدہ، یعنی وہی ولایت تکوینی کے حق تصرف حاصل ہے امام کو، بہرحال اس میں بھی بہت گنجائش ہے، میں اس میں واقعات میں وارد ہونا نہیں چاہتا تاکہ میں اپنے کلام سے نہ ہٹوں. مثال کے سورۃ تغابن میں ارشاد ہے، سورۃ تغابن آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نور جو ہم وہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو خالد کابلی نے اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، وہاں سے نقل کی ہے. واللہ یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئۃ بالنہار، امام اللہ کا نور ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا نور جو ہے اس شمس اور آفتاب کی مانند نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلی، اس سے بھی زیادہ نورانی ہے. یعنی امام کو جو اختیار حاصل ہے وہ اس پوری کائنات پہ حاصل ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام. اب امام کو کون کون سی، اپنے زمانے میں جب تک 11 امام موجود تھے، کون کون سی ولایت تشریعی حاصل تھی، یعنی قانون کی حفاظت اور قانون کو اجرا کرنے کی، جو مستقل طور پر اللہ کا حق ہے، اہل بیت کو خاص انداز سے یہ حق ادا کیا گیا ہے. ولایت تفسیری ہے، یعنی حکم الہی کو، قرآن کو بیان کر سکیں. والراسخون، یہ جو آیت ہے کہ راسخون فی العلم، یہ راسخ افراد ہیں، یہی حقیقتاً بتا سکیں گے کہ اس آیت کا کیا مقام ہے. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آیت تطہیر، سورہ توبہ کی 119 کی کونوا الصادقین، اور سورہ نساء کی 59 اولی الامر منکم، یہ سب یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو کتاب خدا کی تفسیر کا علم عطا کیا گیا ہے. پھر معاشرے کی اجتماع ولایت، ولایت ہے یعنی سرپرست ہے، ولی ہے، دیکھنے والا ہے، تو اختیار تو ہونا چاہیے نا اس کو، سیاسی اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو. اور یہی وجہ بہار الانوار جلد نمبر 17 میں روایت علامہ باقر مجلسی نے یہ نقل کی ہے، لِيَسُوسَ عِبَادَهُ، تاکہ وہ سیاست کریں اللہ کے بندوں پر. یا زیارت جامع کبیرہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور جلد نمبر 25 میں بہار الانوار میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، انتم سیاست العباد، آپ اللہ کے بندوں کے سیاست گزار ہیں، آپ سیاست کرنے والے ہیں. سیاست وہ معنی نہیں جو ہمارے ذہنوں میں، سیاست معنی کیا ہے، تدبیر کرنے والے، منظم کرنے والے. چوتھی جو ہے وہ اقتصادی ہے، اقتصادی طور پر قوم کو مضبوط کرے. ابھی عراق کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا، تو مختلف مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ اہل بیت نے جہاں گئے ہیں تقریباً 90% جگہوں پر مسجد بنائی ہے، عبادت کی ہے، مصلے بنے ہیں، یا امیر المومنین آئے تھے، یا امام سجاد آئے تھے، یا امام صادق آئے تھے، یا امام زمانہ آئے تھے، اور کنویں بنائے تھے. مسجد حنانہ میں مولا علی کے ہاتھوں کا کنواں موجود ہے. اسی بھی یمانی مولا علی کا ایک عاشق تھا جو یمن سے، جس کا جنازہ لایا گیا تھا، وہیں پر کوفہ میں موجود ہے، وہاں پر بھی مولا کے ہاتھ کا کھدا ہوا کنواں موجود ہے. یہ کنویں کیوں بناتے تھے اہل بیت؟ نماز قائم کرتے تھے، خدا کی بندگی کی طرف دعوت دیتے تھے، اور کنویں، کنواں یعنی اس زمانے کے اقتصاد اور اکنامکس سے، کنواں یعنی پانی یعنی آیات، اس زمانے کی زندگی اس پانی سے چلتی تھی. یہ جو زمزم کا کنواں ہے، یہاں آبادی نہیں تھی، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے رگڑنے سے جو پانی نکلا، تو پھر قبیلہ جرہم اور دوسرے قبائل نے دیکھا کہ پرندے یہ منڈلا رہے ہیں، تو وہ یہاں کے آباد ہوئے. تو کنواں، پانی، نہر، یہ سب کیا ہے، اس زمانے کی اقتصاد اور اکنامکس ہوتی تھی. تو اہل بیت نے عبادت پر بھی زور دیا اور اکنامکس پہ بھی زور دیا ہے، توجہ رکھے گا. اس زمانے کے لحاظ سے اہل بیت نے اپنی انداز سے بہترین کام کیا اکنامکس کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے. لیکن آج کیا ہے، وہ ہم ایک طرف ہو کے رہ گئے، نماز روزے کے اور اجتماعی فلاحی کاموں سے دور ہو گئے. اور اس کے بعد ثقافتی ولایت آپ کو دی ہے. اب میں نمونے صرف تیزی سے عرض کر رہا ہوں اور پھر اپنے سوال کی طرف آ جاؤں گا. تربیت کیے شاگردوں کے ائمہ نے، مولا علی کی دعائے کمیل آپ کے تربیت یافتہ شاگرد کے نام سے موسوم ہے، دعا ابو حمزہ سمالی امام سجاد کے شاگرد ان کے نام سے موسوم ہے. امام نے تعلیم دی ہے، لیکن کس کے نام سے مشہور ہوئی؟ امام کے صحابی کے نام سے، تربیت شاگرد کی ہے. سوال جواب اور مناظرے کی آئمہ نے، مثلاً امام محمد باقر کا اور مسیحوں کے اسقف اعظم کا مناظرہ ہوا، آئمہ نے وہاں پر کیا حق بات کو بیان کیا، صحیح اسلامی فکر کا القاء کیا آئمہ نے مختلف مواقع پر، اخلاقی انحطاط اور زوال کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی، احکام دین کا فروغ یہ آئمہ کی ذمہ داری تھی، درباری ملاؤں سے جنگ یہ اہل بیت نے کام کیا ہے، زہری جو درباری ملا تھا امام سجاد ان سے خط لکھ کے تنبیہ کی ہے، تربیتی فقہ اخلاقی تعلیمات، دعائیں اٹھا کے پڑھیں، دعائیں صحیفہ سجادیہ یا رسالت الحقوق، یہ بھی چوتھے امام کا ایک رسالہ ہے جس میں امام نے مختلف چیزوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، معاشرے کے مختلف انسانوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، علمی محافل کا انعقاد کیا، اسلامی نظریات کا دفاع کرنے کے لیے غیر اسلامی نظریات کا دروازہ بند کیا، فکری انحراف کو روکا، غلو، چھٹے امام کے زمانے میں غالی، غلو، غلات یہ بہت تھے، امام نے کہا ان سے ہاتھ نہیں ملاؤ، ان سے معاشرت نہیں اختیار کرو، ان کے قریب نہیں جاؤ، یہ سب کیا ہے جو فکری انحراف لانا چاہتے تھے، اور صحیح نظریات کا علم، یہ آئمہ تھے. اب یہ جو امام کریں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي، یہ علماء، یہ فقہا کے جو زمانے میں مسلسل نئے نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کی طرف لوٹ جاؤ، یہ میری حجت ہے. توجہ رکھے گا، کیا آپ کے خیال میں یہ جو غزیر خم میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ صرف اس لیے تھا کہ ہم خوش ہو جائیں، نعرے لگائیں کہ ہم کہیں امام اول مولا علی ہیں، امام دوم امام حسن ہیں، امام سوم امام حسین ہیں، امام جوہر امام سجاد ہیں، اور ایک ایک کر کے نام لیں اور خوش ہوں؟ اس لیے تھا کہ یہ کہنا چاہتے تھے من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا تھا ہوں اور ہوں گا، جہاں جہاں میری سرپرستی قائم ہے، اب میرے جانے کے بعد یہ ولایت، یہ سرپرستی، یہ زعامت، یہ امامت، یہ ہدایت، یہ رہبری، یہ قیادت کس کے سپرد ہے؟ مولا کائنات کے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ زندگی کے ایک مسئلے میں نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، ایک مسئلے میں نہیں ہے، سیاست، اخلاق، تعلیم، احکام، دین، دنیا، گھر، بازار، باہر، بیت الخلا سے لے کر اور صدارت کی کرسی تک آپ کو تمام احکام اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں مل جائیں گے اور فقہا کی توضیح المسائل میں مل جائیں گے. توجہ رکھیے گا، یہ جو 70-72 ابواب ذکر کیے جاتے ہیں فقہ میں، یہ مندر آوردی نہیں ہے کہ اپنی جیب سے نکال کے فقیر نے پیش کر دیا، یہ تمام وہ چیزیں جو اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں ذکر کی گئی ہیں. اب ان تمام خلاصوں کی روشنی میں اس روایت کو دیکھیے. وہ ام الحوادث الواقعہ، میں نے بتایا حادثہ کون ہے؟ جو اچانک رونما ہوتا ہے، نئے نئے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، نئے نئے واقعات کہ جناب آپ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں تو نماز کیسے ادا ہوگی، قبلے کا تعین کیسے ہوگا، اگر سفر میں ہیں تو مثال کے طور پانی کے جہاز میں جس میں جہاز ہل رہا ہے نماز ہو سکتی نہیں، اس میں ہم پہاڑی علاقوں پر رہتے ہیں، چلتے چلتے بادل جی منہ میں آ جاتے، مولانا روزے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ پہلے ایک بچے نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو آج تک میرے ذہن میں بھی نہیں آیا، تو مجھے سوچنے دو تو اس کا جواب کیا ہوگا. یہ ہیں حوادث سے واقعہ. یا دوسرے کے نطفے سے کسی عورت کے جسم میں ڈال کر بچے کی پیدائش، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جدید کلوننگ، شبی سازی جس کو کہا جاتا ہے، آپ کا سیل لیں گے، اس کو گروتھ کریں گے، آپ جیسی کاپی بنا دیں گے، آپ کو نہیں پتا لگے میں اصل ہوں کہ نقل ہوں. توجہ رکھیے گا، شبی سازی کلوننگ ہو رہی ہے، یہ جدید ترین مسائل، اور پھر اسی قسم کے بہت سارے مسائل ہیں. وہ عمل حوادث الواقعہ ہے، اسٹاپ نہیں کر سکتے آپ کے، نہیں جب امام آئیں گے جب نہیں، یہ تو چل رہی ہے سلسلہ، وقت چل رہا ہے. لہذا الواقعہ فرجعو، امام نے کہا لوٹو، کس کی طرف؟ روات کی طرف. کون راوی؟ نقل کرنے والا نہیں، چھاپنے والا نہیں، اردو کی من لا یعذر الفقیہ پڑھ کر فتویٰ دینے والا نہیں، کون مراد ہے؟ اسے مراد وہ ہے جو سمجھے. امام کہنا علینا بالاصول وعلیکم بالفروع, ہم موٹے موٹے اصولوں کو بیان کر کے جا رہے ہیں, تم اس میں سے مشکافی کرنا, اس میں سے مسائل نکالنا, احکام نکالنا. یہی وجہ اب دیکھیں کہ مسئلہ ایک ہوتا ہے, دس دس مسئلے توزیل مسائل میں درج ہوتے ہیں, ایک مسئلہ, دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, چوتھا مسئلہ, پانچ. کیوں؟ یہ مشکافی ہیں. امام کے پاس اتنا وقت نہیں تھا, یا اس زمانے کی فہم و فراست اتنی نہیں تھی کہ امام دقیق ترین, ریز ترین, چھوٹے چھوٹے مسائل کو اس کی تمام جزئیات اور ڈیپتھ اور گہرائی اور اس کے بلند ترین افق کے ساتھ بیان کرتے. نہیں, امام نے کہا ہم تمہیں اصول, بنیادی چیزیں, اصول قواعد دے کے جا رہے ہیں, تو ان میں مشکل کون کرے گا؟ عام آدمی نہیں. اسلام تشیع اس بات کو چاہتی ہے کہ آپ خود مجتہد بنیں. توجہ رکھیے گا, اگر آپ مجتہد نہیں بن سکتے آپ پھر تکلیف کی طرف آئیں, یا تیسرا آپشن احتیاط کا ہے, وہ بھی سخت ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام ترغیب دے رہا ہے. تو یہ جو امام کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي, یہ میرے لیے حجت ہے. امام کو اختیار ہے, جیسے امام اپنے چار نائبوں کو ایک کے بعد دیگرے اپنی تک حجت بنا رہا ہے, تو وہ نواب خاص تھے, لیکن یہاں نواب عام ہے. نواب عام کون ہے؟ من کان من الفقهاء صائنا لنفسه محافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدہ. چار صفات بیان کی. امام نے کہا اس کی تقلید کرو, وہ تقلید کے معنی میں, لیکن یہ اجتماعی معنی میں ہے. توجہ رکھیے گا, حجت کا لفظ ہے. امام یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ مسٹر ایکس مشتہی کی تقریر کریے میری حجت ہے. نہیں, ہرگز نہیں. امام بائی نیم کسی کی تائید نہیں کرے گا. مثلا آپ نمبر ون مشتہد کی, یا ایران کے فلاں مشتہد کی, یا عراق کے فلاں مشتہد کی تقلید کر لیجیے میری حجت ہے. نہیں, وہاں کا جو فقہا میں سے جو ان چار صفات کا مالک ہو فالل عوام آئیں یقلدہ, عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں, اس کے فتوے پہ عمل کریں. یہاں امام اس سے بڑھ کر ایک اور مسئلہ بن, فَإِنَّمْ حُجَّتِي, حجتی فتوے کے لیے نہیں ہے. امام یہ کہے کہ فلاں مشتہد کا فتویٰ حجت ہے میرا, نہیں. وہاں یہاں ایک اور سیاسی رہبری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ولایت فقی ہے. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي, یہ حجت ہے میری طرف سے, یہ اتھارٹی ہیں, ان کو پاور حاصل ہے, ان کو اختیار حاصل ہے. توجہ رکھیے گا, وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ, اور میں اللہ کی حجت ہوں, اور یہ طاقت و قدرت مجھے حاصل ہے. توجہ رکھیے گا, حکم امام کی روشنی میں مسئلہ دو جمع دو چار کے برابر بالکل واضح ہے. یہ غموض جو پیدا کیا جا رہا ہے, یہ جو دھند, جعلی دھند در حقیقت نگاہوں کے سامنے کھڑی کی جا رہی ہے, یہ جو فضا کو دھندلا بنایا جا رہا ہے, وجہ ہی یہی ہے کہ دشمن نے چوٹ کھائی ہے اس تشیع کی, اس مرجعیت سے, اس زعامت سے. ابھی الحمدللہ خدا نے ایک اور فضل احسان کیا کہ زیارت کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے مرجع عظیم آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. آپ یقین کیجئے میں جتنی دیر بیٹھا اس میں سے شاید آدھے وقت میں صرف گریہ کرتا رہا. وہ جلال, وہ نور, وہ عبوت, وہ معنویت, وہ پاکیزگی, وہ قداست. اور پھر مجتہد وہ ہوتا جو گنگ نہیں ہوتا, جو گونگا نہیں ہوتا, جو چپ نہیں ہوتا, وہ معاشرے پہ نگاہ رکھتا ہے. وہ صرف بیٹھ کے توزل مسائل میں فتویٰ نہیں لکھتا کہ وضو ایسے کرو, وضو ایسے کرو, مسائل ایسے کرو. نہیں, وہ بھی اپنی جگہ درست ہے, جافشانی سے کام کرتا ہے, ایک ایک مسئلے میں عرق ریزی کرتا ہے, تب جا کے ایک فتویٰ لکھتا ہے. توجہ کیجیے گا, مجتہد لوگ سمجھتے ہیں یہ مجتہد گونگا ہوگا, کیونکہ سمجھتے ہیں ایران کی مرجعیت سیاسی مسائل میں بولتی ہے, لہٰذا ایران کی مرجعیت مثال کے طور پر آیت اللہ خوئی کے دوران یہ سیاسی مسائل میں نہیں بولیں گے. نہیں, انہوں نے کہا نہیں, سیستانی کو اتنا آسان مت لینا. مجتہد وہ ہوتا ہے جو زمانے پر, وہ عمل حوادث الواقعہ, نئے نئے حوادث جو رونما ہو رہے ہیں. دو مرتبہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی خدا ان کی حفاظت کر, ان کا سایہ سر پہ قائم دائم رکھے, فرمایا کہ زمانے کے مسائل کیا ہیں قوموں کے, وہ کہتے ہیں نماز فجر کے بعد میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, پاکستانی مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ دیکھیے نماز فجر کے بعد دعا کرتا ہے وہ فقیر. پھر کہنے لگے کہ ایک عمومی خطاب تھا, مترجم موجود, ویسے تو فارسی میں کر رہے تھے ہم سمجھ رہے تھے, لیکن بہرحال ایک ان کا ایک رسمی مترجم موجود تھا, عالم دین تھے وہ بھی. انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت تشیع میں فکری انحراف پیدا, یہ الفاظ کا خلاصہ بتا رہا ہوں, وہ تحریر میں لکھ چکا ہوں, مومنین استفادہ کر چکی, یہ صرف خلاصہ ہے, دقیق الفاظ نہیں ہیں ان کے. انہوں نے کہا کہ اس وقت تشیع میں دراڑے ڈالی جا رہی ہیں, تفرقہ ایجاد کیا جا رہا ہے اور نئے نئے شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں, جن میں سے ایک شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے, تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی. اس کی نگاہ ہے, وہ ٹھیک ہے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن دیکھ رہا ہے کہاں کیا حالات ہیں, کہاں کس سے کیسے کب کتنا خطاب کرنا ہے, بولنا ہے, یہ ہے مجتہد. صرف یہی نہیں, پورے علاق کو آج جو تحفظ فراہم کیا ہے, امن و امان کی جو نعمت دی ہے وہ اس فقیہ نے دی ہے. حشد الشعبی یہ عوامی فورس کس کے کہنے پہ بنی؟ اسی مرجع کے کہنے پر. اور پھر ایران کی طرف سے مسلسل اسلحے کی فراہمی اور پھر ان کی تائید اور ان کی حمایت, اور حشد الشعبی کے جن کمانڈر سے, جن علماء سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں, کھل کر وہ نظام اسلامی جمہوری ایران کی اور ولی فقیہ و نظریہ ولایت فقیہ کی تائید کرنے والے. درود بھیجیے محمد وال محمد. کھل کے تائید کرنے والے, انہیں پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس عراق کو بچائے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے اقدامات تھے. تو تشیع کی طاقت سے اس کے بعد جب گفتگو چلے گئے, لوگ تقریباً ختم ہو گئے, ہم تھے اور ہماری زوجہ اور شاید ایک آدمی اور تھے, اس کے بعد جو وہ کرسی بیٹھے تھے ہم کے بالکل سامنے قدموں میں بیٹھ گیا. پہلے تو گارڈ نے مجھے روکنے کی کوشش کی, لیکن جب اس نے میری گریہ دیکھا خاموش ہو گیا. اس کے بعد پھر آغا نے اس طرح جھک کے مجھ سے کہا, کیونکہ آواز ان کی کمزور تھی, اس طرح بالکل بالکل قریب ہو کے مجھ سے کہا, میں مزید اور آگے ہو گیا. پھر انہوں نے کہا, یہ تاکید ہے دیکھیں ایک مجرد کیسے نگاہ رکھتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں سے تشیعوں میں دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں. چنانچہ انہوں نے پھر کہا کہ تمام فقہا کا متفق فیصلہ شہادت ثالثہ جز نہیں ہے, کسی کتاب میں کسی روایت میں نہیں ہے, کسی روایت میں نہیں ہے کہ جس میں کہا جز ہو, حصہ ہو, پارٹ ہو. یہ دو مرتبہ تاکید کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کا مطلب مجتہد زمانے پر حالات پہ نگاہ رکھا ہوا, سیاسی حالات, ثقافتی حالات. پھر آیت اللہ کے نمائندے جو آیت اللہ حسینی تھے, جو پہلے شام میں تھے اب عراق میں نمائندے, ان سے ملاقات کے شرفات کے لوگوں ان سے پوچھا, انہوں نے کہا تمام فقہا, خواہ وہ آغا سیستانی ہوں, آغا بشیر نجفی ہوں, آغا اسحاق فیاض ہوں, یا ایک اور ہیں ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, آغا سعید الحکیم, ان سب سے ہمارے اچھے مراسم ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں, اور عراق میں ہم نے علماء کی, مقامی علماء کی ایک ٹیم بنائی ہے جو جا کر تدریسی عمل کو, تبلیغی عمل کو انجام دیتے ہیں, توجہ رکھیے گا. فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, آج اسی حجت کے لیے جس کو امام حجت بنا رہا ہے, سیاسی طاقت و قدرت. آپ دیکھیں کہ خدا کرے کہ میرا یوں کہوں کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ درست نہ ہو, لیکن عراق میں آیت اللہ سیستانی کے بعد کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی جو عراق کو سنبھال سکے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کو وہ سیاسی مقام و مرجعیت حاصل نہیں ہو سکی قانونی طور پر, وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ایران میں امام خمینی کو یا آیت اللہ خامنائی کو بعنوان ولایت فقیہ اسلامی روایات اور قرآن و تعلیمات اہل بیت کی اور روشنی میں جو قدر و قیمت و مقام و منزلت اور رتبہ اور عہدہ و منصب ان دو افراد کو ایران میں حاصل ہو چکا ہے, وہ عراق میں آیت اللہ سیستانی کو حاصل نہیں ہو سکا. دشمن کی پوری نگاہیں ہیں. آیت اللہ باقر الحکیم جب گئے ہیں ایران سے جلا وطنی کے بعد, تو مہران بارڈر سے نجف تک سر ہی سر تھے, یہ استقبال تھا اس عوامی شخصیت کا. کیا ہوا؟ اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا. اگر وہ ہوتا اس زمانے میں تو وہ, میں سمجھتا ہوں وہ اگر وہ ہوتے تو وہ آیت اللہ سیستانی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتے. کیوں نہیں عراق میں ابھی تک وہ ثبات سیاسی پنپ نہیں سکا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں, اور پھر مثال کے طور پر مختلف صدر کا مختلف دشمنان اہل بیت سے ملنا, گو کے بہانے تھے ان کے کہ جناب ہم تو تمام ہمسایوں سے اچھے ہونا چاہتے ہیں, لیکن جن سیاسی مبصرین اور افراد سے میری ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے کہا کہ ہم مقتدی صدر کی ملاقات کے نتیجے میں بن سلمان کی امداد کے پیسوں کو الیکشن میں نظر آتا دیکھ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو نظر آئے گا نا. اور ابھی سیاسی حلقوں میں وہاں پہ دھاندلی کا نظام الزام بھی موجود تھا, اور یہ تھا کہ یہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے ہیں. پوری کوشش کی جا رہی ہے عراق کو ہڑپ کرنے کی, عراق کو مختلف انداز سے. وجہ یہ ہے کہ سیاسی قدرت حاصل نہیں اس فقیر کو, اور جب یہ سیاسی قدرت حاصل ہو جائے, اور معذرت کے ساتھ کچھ بین الاقوامی شیعہ ادارے ہیں جن کو بڑی کھجلی مچی ہوئی ہے آیت اللہ سیستانی کے سیاسی اقدامات سے, وہ سمجھتے ہیں یہ گونگا ایک مشتعد ہوگا, ہم جا کے کہیں گے اتنا قوم سمتوں میں دیتے ہیں, اتنا قوم سم رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. کچھ انٹرنیشنل لیول پر جی کچھ ادارے ہیں شیعوں کے, اور وہ جیسے بھی شیعہ ہیں, بہرحال شیعہ ہیں, ان کے ہیں, وہ پریشان ہیں. اب وہ خود ثابتہ مجتہد بنانے کی فکر میں ہیں. یہ بھی ایک دشمن کی سازش ہے کہ آپ کے مراکز علمیہ ایران اور انہیں قوم اور نجف سے ہٹ کر ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے. بس میں اتنا ہی اشارہ کروں گا, باقی تو ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ شخص ہو کا گیا, یہ نعت السیستانی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بولتا نہیں, تو اس کو ہو کا گیا ہے. ایک اشارے پر پوری قوم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے, یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. ایک اشارے پر, یہ وہ محبت ہے, یہ وہ ولایت ہے, یہ وہ قدرت ہے جو اس فقیر کو حاصل ہے. لیکن افسوس کہ وہاں پر سیاسی طور پر آیت اللہ سیستانی کو اس طریقے سے وہ منصب ولایت فقیر کا حاصل نہیں ہو سکا جو ایران میں آیت اللہ خامنائی کو حاصل ہے, اور انشاءاللہ پوری تائید حاصل ہے آیت اللہ سیستانی کا آیت اللہ خامنائی کو. الغرض یہ کہ تشیع کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ آیت اللہ زکزکی کو کس طریقے سے ان کی تحریک کو مسلسل دبایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نظام ولایت فقیہ سے منسلک ہے. آیت اللہ عیسیٰ قاسم بحرینیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہماری, مصریوں سے ملاقاتیں, یمنی سے, شام سے آنے والے, لبنان سے آنے والے مختلف مومنین آ رہے تھے, تو ہم ملاقاتیں کرتے تھے, ان سے گفتگو کرتے تھے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اس ہلچل مچی ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے مہار کرنا چاہ رہے ہیں آل سعود مل کر. اور یمن کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیدہ کی جنگ میں نابود ہو کے رہ گئے, یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, اور انشاءاللہ یہی ان کا جنازہ اور یہی ان کا مقبرہ بنے گا انشاءاللہ. آپ کی زحمت کا بہت شکریہ, معذرت چاہتا ہوں. یہ وہ حجت ہیں جن کو امام اپنی طرف سے حجت کا, یہ میری اتھارٹی ہے, یہ فتح والی اتھارٹی نہیں ہے. یہ وہ تمام ولایت جو میں نے ذکر کی ہیں, اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے, آپ کہتے ہیں ولایت کا حامل ہے فقیہ, تو کیا ولایت تکوینی؟ استغفر اللہ. سادی سے میں سمجھ دوں, کیپٹن چلا جاتا, وائس کیپٹن آتا ہے. جو کیپٹن ہوتا ہے اس کی اپنی صفات ہوتی ہیں, مثلا وہ باولر ہے, جو وائس کیپٹن آئے مثلا وہ کرکٹر ہے, کھیلنے والا ہے, لیکن ہے تو اسی ٹیم کا نا, صفات مختلف ہوتی ہیں. منصب وہ ہے, ولایت حیدر ہے. جو کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی بچے نے پوچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ائمہ کی ولایت ہے وہی فقیہ کی ولایت, بلکہ فقیہ کی ولایت, میں کہ بالکل ہے. یہاں ولایت تکوینی مراد نہیں ہے, یہاں پر وہ مقامات, درجات, حسنات جو اللہ نے مناقب نکل قرار دی وہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ وہ ولایت مراد ہے جو معاشرے کو چلانے کے لیے, جن کا میں نے ذکر کیا, وہ فقیہ کو حاصل ہے تاکہ وہ اپنے زمانے میں, زمانۂ غیبت میں, امام کی غیر موجودگی میں, ظاہری غیر موجودگی میں نظام زندگی کو چلا سکے. جس کو کہا کہ خامنائی خمینی دیگرس ولایتش ولایت حیدرس,
یعنی مولا علی کی ولایت کون سی ولایت؟ تکوینی نہیں، تشریعی ولایت، فقہا کو تشریعی ولایت حاصل ہے اہل بیت. یہ جملہ ہی فَإِنَّهُمْ حُجَّتُ، یہ میری حجت کس بات کی حجت ہے؟ یہ اتھارٹی رکھتے ہیں سیاست میں، اخلاق میں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں، گھر میں، اجتماعی، سیاسی، انفرادی، روحانی، تمام مسائل میں حجت رکھتے ہیں. ان کی بات حجت. فرجعو کا لفظ ہوتا ہے لوٹ کے جاؤ، رجوع کرو، پوچھو، ادھا ادھر نہیں اپنے وقت کو ضائع کرو. تمہارے پاس مرجع موجود ہے، تمہارے پاس ایک مرکز موجود ہے، تمہارے پاس ایک اتھارٹی موجود ہے میری طرف سے. کون حجت اللہ؟ یہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حجت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ثابت قدم عطا کرے، ہمیں امام کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں کو امام کے جمال پر نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے. تمام فقہا خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ، اور آیت اللہ العظمیٰ امام خامنی دامت برکاتہ، اور تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے. خداوند تجھ واسطے اس وقت جو عالم کفر، عالم تشیع، عالم اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، انہیں سزا نابود فرما. آل خلیفہ، آل سعود، برطانیہ، امریکہ، فرانس، جو کچھ بھی سازش کر رہے ہیں انہیں سزا نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جاد حاجات کو قبول فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص تمام مومنین، مرحومین اور تمام شہداء کے لیے تلاوت فرما، خصوصاً وہ شہداء جو عتبات عالیات، خصوصاً جناب زینب کے حرم کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کو بھی شامل. بسم اللہ الرحمن الرحیم.